انشاءاللہ اب ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بخاری شریف کا آخری درس دیں گے، اس لیے سب سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے سنیں، ادب کے ساتھ بیٹھے، اللہ تعالی ہمارے حق میں اس درس کو قبول فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ادارے پر اور پوری امت پر ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے فیض کو اور کے سائے کو تادیر عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، ہمیں آپ کے علوم سے فیوز سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا سماحة الشيخ والدنا وأستاذنا وشيخنا وحبيبنا ومرشدنا ومؤدبنا ومصلحنا ومحسننا ومشفقنا ومربينا وإمامنا ومولانا قدوة السالكين وزبدة العارفين وارث علوم سيد المرسلين بقية السلف والداعي إلى نهجهم النقي وطريقهم الصفي بحر العلوم والمعرفة حافظ الدين والملة وكيل العلماء ومحبوب الصلحاء فضيلة الشيخ محمد سليم دورات حفظكم الله تعالى وأدام الله ظلال بركاتكم وبارك لكم في علومكم وأعمالكم ومتعنا بمسلسلات فيوضكم ورزقكم الله بالبركة والزيادة في هممكم العالية وجعلكم داعيا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ومنارا للرشد والهداية ومبلغا إلى الناس كافة وأطال الله بقاءكم بالعز والجلال وحفكم بأصناف المجد والكمال ورزقكم لقاءه بحسن الختام. جزاكم الله عنا أحسن ما جزى أحدا بما أنتم أهله على تعليمكم وتربيتكم إيانا وعلى صرفكم وقتكم وبذلكم جهدكم لنا وعلى شفقتكم الدائمة علينا مع غفلتنا في دعاية مقتضياتكم وتقصيرنا في أداء حقوقكم. وجعلنا الله قرة أعينكم ووفقنا للتمسك بالكتاب والسنة في ضوء منهجكم منهج السلف وجعلنا ممن سلك على مسلكهم وشد الله بنا أثركم وأشركنا في أمركم كي نسبح الله كثيرا ونذكره كثيرا. قد حدثكم الشيخ دفين البقيع مولانا إسلام الحق رحمه الله تعالى قال أخبرنا المفتي كفاية الله الدهلوي قال أخبرنا شيخ الحند مولانا محمود حسن الديوبندي قال أخبرنا قاسم العلوم والخيرات الإمام محمد قاسم النانوتوي ثم الديوبندي قال أخبرنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال أنبأنا مسند الحند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي ثم المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجسي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. قال باب لله تعالى 100 اسم غير واحد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. جي.
باب لله تعالى 100 اسم غير واحد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قال أبو عبد الله: من أحصاها من حفظها.
یہ باب اور یہ حدیث کتاب الدعوات سے تعلق رکھتی ہے، اور اس حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حق جل مجدہ کے 99 ناموں کے سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: للہ 99 اسمن، اللہ تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں، 100 الا واحدا، یعنی 100 لا يحفظها احد, اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا, الا دخل الجنہ, مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہاں تک حدیث کا جو مضمون ہے وہ ہر جگہ ملتا ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, ابن ماجہ شریف میں بھی ہے, اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کی مستدرک میں بھی ہے. الفاظ مختلف ہیں, مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے 99 نام ہیں. ان 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا یا جو ان کو حفظ کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور یہاں ایک زیادتی ہے, وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ, حق تعالی شانہو وتر ہے, تاک ہیں, آپ ایک ہیں اور آپ وتر کو پسند فرماتے ہیں, تاک کو پسند فرماتے ہیں, اوڈ کو پسند فرماتے ہیں, اس لیے کہ آپ خود بھی ایک ہیں, اوڈ ہیں, ایون نہیں ہیں, تو آپ وتر ہیں اس لیے وتر کو پسند فرماتے ہیں. یہ جملہ بھی اور جگہوں پر ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ترمذی شریف میں, ابن ماجہ شریف میں اور مستدرک حاکم میں ان 99 ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے. اور تینوں میں تھوڑا اختلاف بھی ہے, اور جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ رائج 99 نام ہیں وہ ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ترمذی شریف میں ذکر کیے ہیں. اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں طلبہ اور علماء کے لیے کہ حدیث پاک کا یہ حصہ جو آپ حضرات کی خدمت میں ابھی پڑھا گیا یہ متفق علیہ ہے. اس کے بعد ابن ماجہ شریف کی روایت میں اور مستدرک حاکم کی روایت میں اور ترمذی شریف کی روایت میں جو 99 ناموں کا آگے ذکر ہے اس میں کلام ہے کہ آیا وہ مرفوع ہے یا مدرج من الراوی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہی ہے اور دیگر محققین کی بھی کہ وہ مدرج ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ 99 نام منقول نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث کا حصہ سنا تھا وہ اتنا ہی ہے, اور آگے پھر شاگردوں کی آسانی کے لیے, امت کی آسانی کے لیے راویوں میں سے کسی راوی نے قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے تتبع کے بعد 99 ناموں کا ذکر کر دیا ہے. لیکن اس سے ان 99 ناموں کی کسی درجے میں بھی قدر گھٹتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں, احادیث شریفہ سے لیے گئے ہیں, اور ان کا شمار اسماء حسنہ میں ہے. اور حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وللہ الاسماء الحسنہ, اللہ تعالی شانہ کے لیے بہت ہی اچھے اچھے اور عمدہ عمدہ نام ہیں, فادعوہ بہا, لہذا تم ان عمدہ عمدہ ناموں سے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرو اور اللہ سے اپنی حاجتیں بھی مانگو. اور ان 99 ناموں پر جو ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں اور مستدرک حاکم میں مذکور ہیں, جب غور کرنے والوں نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان 99 ناموں میں ایسے نام ہیں جو حق تعالی شانہ کی صفت کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ نام بھی ہیں جو حق تعالی شانہ سے ان عیوب کی اور ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو بارگاہ الوہیت کے شان کے مطابق نہیں ہے. اس لیے یہ 99 نام جو ہے اگر ان کو کوئی پڑھے گا اور ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے وہ معاملہ کرے گا تو انشاءاللہ حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی اس کو حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد اسے حاصل ہوں گے. للہ 99 اسمن مئتن الا واحدن. یہاں سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالی شانہ کے نام کتنے ہیں. یہ حدیث چونکہ بہت مشہور حدیث ہے اور اسی حدیث کے نتیجے میں حق تعالی شانہ کے 99 ناموں کے پوسٹر بھی بنائے گئے ہیں اور گھروں میں ان کو آویزہ کیا جاتا ہے، اس لیے بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حق تعالی شانہ کے صفاتی نام 99 ہیں. ایک تو حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور یہ ذاتی نام جو ہے اللہ کا یہ اسماء حسنہ میں داخل نہیں ہے. اس ذاتی نام کے علاوہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اسماء حسنہ سے موسوم کیے جاتے ہیں. تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ حق تعالی شانہ کے کل صفاتی نام 99 ہیں، 99. اور علامہ حافظ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ تعالی کی یہی رائے ہے کہ حق تعالی شانہ کے نام 99 میں منحصر ہیں. تو ایک آپ کا ذاتی نام ہے اور 99 آپ کے صفاتی نام ہیں. لیکن جمہور علماء جن میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی جبال علم ہیں، ان سب کی رائے یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے ناموں کو 99 میں منحصر کرنا یا کسی بھی عدد میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے جو نام ہے یہ اسماء حسنہ، یہ حق تعالی شانہ کے اوصاف پر دلالت کرتے ہیں، اور کسی عدد میں منحصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے اوصاف محدود ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے اوصاف لا تعد ولا تحصى ہے، اس لیے 99 ناموں میں منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حق تعالی شانہ کے ناموں کو صرف 99 میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے محنت کی اور محنت کر کے قرآن پر غور کیا، حدیثوں پر غور کیا، تو انہوں نے حق تعالی شانہ کے 1000 صفاتی نام کو جمع کیا، اور مزید دوسروں نے محنت کی تو انہوں نے حق تعالی شانہ کے 4000 ناموں کو جمع کیا قرآن اور حدیث سے. اور یہ 4000 بھی آخری حد نہیں ہے، پتا نہیں حق تعالی شانہ کے کتنے صفاتی نام ہوں گے. چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں نے ایک دعا نقل کی ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک بکل اسم ہو لک. اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ نام تو بے شمار ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہو لک، اس ہر نام سے جو آپ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اس ہر نام سے جو آپ کا ہے، اس ہر نام سے جو آپ کے لیے ہے، جو آپ کا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنی حاجت مانگتا ہوں، سمیت بھی نفست، وہ ہر نام جس کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو نامزد کیا ہے، یعنی وہ نام جو آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے، سمیت بھی نفست، او انزلتہ فی کتابک، ہر اس نام سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو نام آپ نے اپنی کتاب مقدس میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا یہ کہ آپ نے اسے نہ کتاب میں اتارا ہے نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، آپ نے اسے پردے غیب میں رکھا ہے، تو یہ اللہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے ہر نام کے وسیلے سے میں آپ سے اپنی حاجت مانگ رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی جو تابعی تھے، جلیل القدر عالم تھے، ان کی یہ دعا نقل کی ہے کہ اسألوک بأسمائک الحسنا، یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے عمدہ عمدہ ناموں کے وسیلے سے، ما علمت منہا وما لم اعلم، ان میں سے ان ناموں کے واسطے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسماء حسنا حق تعالی شانہ کے عمدہ عمدہ اور اچھے اچھے نام وہ 99 میں یا کسی بھی عدد میں منحصر نہیں ہے، وہ لا تعد ولا تحصى ہے. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے جو نام ہیں کیا وہ توقیفی ہیں یا کوئی بھی اپنی معرفت کے مطابق حق تعالی شانہ کے لیے نام کو تجویز کر سکتا ہے؟ تو جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ حق تعالی شانہ کے سارے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا کیا مطلب؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے اجتہاد سے، اپنے ذہن سے حق تعالی شانہ کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکتا. قرآن یا حدیث میں حق تعالی شانہ نے خود جو اوصاف اپنے لیے مقرر کیے ہیں انہی اوصاف سے حق تعالی شانہ کو خطاب کیا جا سکتا ہے، اور انہی اوصاف سے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر حق تعالی شانہ کے لیے قرآن اور حدیث میں ہمیں کریم کا لفظ ملتا ہے، اور کریم کا معنی جینرس ہے، کریم کا معنی جینرس، بہت زیادہ سخی. اب اگر کوئی حق تعالی شانہ کو خطاب کر کے یہ کہے کہ یہ کریم میری جھولی بھر دے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اے سخی میری جھولی بھر دے تو سخی کا لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، سخی کا بھی وہی معنی ہے جو کریم کا، اور کریم کا بھی وہی معنی ہے جو سخی کا، مگر یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہوگا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے سخاوت کے وصف سے قرآن مجید میں کہیں بھی اپنا ذکر نہیں کیا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی وحی غیر متلو نازل کی اس میں بھی حق تعالی شانہ کی طرف سخاوت کا وصف جو ہے وہ منسوب نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے قوی اور جلید، قوی جو ہے وہ طاقتور کو کہتے ہیں، جلید جو ہے مضبوط کو کہتے ہیں. تو ایک شخص طاقتور ہے اسے قوی بھی کہا جا سکتا ہے، جلید بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص اللہ تعالی شانہ سے دعا کرے تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا قوی یو قلبنی وقلبی، اے قوت والے مجھے بھی قوت عطا فرما اور میرے دل کو بھی قوت عطا فرما، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا جلیدو، اے مضبوط، اے جلید، یہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح ایک تیسری مثال کہ حق تعالی شانہ شافی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، قرآن میں یہ وصف حق تعالی شانہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ولا مرضا. اب شافی جو ہے شفا دینے والا، اور طبیب جو ہے طبیب ڈاکٹر وہ بھی شفا دینے والا، تو اللہ تعالی شانہ کو شافی تو کہا جا سکتا ہے، طبیب کہنا جائز نہیں ہے. تو حق تعالی شانہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ کہ متعین ہے خود حق تعالی شانہ کی طرف سے. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں جو اوصاف ملتے ہیں انہی اوصاف سے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اور انہی اوصاف سے حق تعالی شانہ کو دعاؤں میں پکارا جائے گا. ان کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے اگر کسی نام کو گھڑتا ہے یا حق تعالی شانہ کے لیے کسی نام کو تجویز کرتا ہے تو یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے، جس سے حق تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالی شانہ کے لیے عمدہ عمدہ اور اچھے اچھے نام ہیں، تم حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرنا چاہو تو بھی انہی ناموں کا سہارا لے کر حق تعالی کی حمد و ثنا کرو گے. اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو قدیر ہے، اے اللہ تو ولی ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو حلیم ہے، اے اللہ تو صبور ہے، اے اللہ تو نور ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو باری ہے، اے اللہ تو شافی ہے، اے اللہ تو عزیز ہے، اے اللہ تو قہار ہے. حمد و ثنا کرنا چاہو تو بھی انہی ناموں کا سہارا لو، اور دعا کرنا چاہو تو بھی انہی ناموں کا سہارا لو. اے رحمان رحم فرما، اے غفار مغفرت فرما، اے شافی بیماری سے شفا عطا فرما. انہی ناموں سے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور انہی ناموں سے حق تعالی شانہ سے اپنی حاجت مانگنی چاہیے جو نام قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا پر اپنی طرف سے نام گھڑتا ہے، شافی کی جگہ پہ طبیب بولتا ہے، قوی کی جگہ پہ جلید بولتا ہے، اور کریم کی جگہ پہ سخی بولتا ہے، تو یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ جو لوگ حق تعالی شانہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اور کجی اختیار کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اے امت محمدیہ ایسے لوگوں سے دور رہیے، چھوڑ دیجئے. سید زون ماکانو یا ملون، ایسے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے گی. یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حق تعالی شانہ کے ناموں میں الحاد جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک تو یہ عرض کی گئی کہ حق تعالی شانہ کے لیے قرآن اور حدیث میں جو نام تجویز نہیں کیا گیا ہے وہ خود اپنی طرف سے اپنے اجتہاد سے تجویز کرنا، یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے. اور الحاد فی اسماء اللہ تعالی جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے جو نام، پہلی شکل کیا ہے کہ جو نام قرآن اور حدیث میں تجویز نہیں ہے وہ نام تجویز کرنا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام تجویز ہے ان کے بارے میں دل دماغ سے اجتہاد کر کے یہ خیال لانا کہ یہ نام مناسب نہیں ہے اور چھوڑ دینا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، القدوس السلام. تو جو نام تجویز نہیں ہوا ہے اسے نام کو تجویز کرنا، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جو نام اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے اس نام کو نام مناسب سمجھ کر، کبھی پڑھتے پڑھتے ذہول ہو جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے اور کوئی چھوڑ دیتا ہے، نام مناسب سمجھ کر کہ یہ نام اللہ کے لیے نام مناسب ہے، ایسا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے. الحمدللہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ان دونوں قسم کے الحاد سے بچایا ہے. لیکن ایک تیسری قسم ہے الحاد فی اسماء اللہ تعالی کی، جس میں بہت لوگ مبتلا ہیں، اور اس کی طرف میں خاص آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اور تیسری قسم یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا جو وہ نام ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسے رحیم ہے رحیم، تو رحیم کے بارے میں ہمیں نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جا سکتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو حق تعالی شانہ کا نام رؤوف بھی ہے، حق تعالی شانہ کا نام رحیم بھی ہے. رؤوف کا معنی مہربان، رحیم کا معنی رحمت والا. لیکن قرآن کی اس آیت میں رؤوف اور رحیم ان دونوں ناموں کا اطلاق حق جل مجدہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے. تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کسی کا نام اگر رؤوف رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عبد الرؤوف رکھنا ضروری نہیں ہے. کسی کا نام صرف رحیم رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مخلوق میں سے کسی کو رؤوف کہہ دینا، مخلوق میں سے کسی کو رحیم کہہ دینا کہ یہ میرے استاد محترم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے رؤوف ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حق تعالی شانہ کے دو قسم کے نام ہیں. کچھ نام وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں حدیث اور قرآن میں ایسے اشارات ملتے ہیں اور ایسے قرینے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کا اطلاق مخلوق پر کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی قرینہ یا کوئی اشارہ یا کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملتی کہ اس نام کا اطلاق بھی مخلوق پر کیا جا سکتا ہے. جیسے خالق، پیدا کرنے والا، غفار، بہت زیادہ بخشنے والا. تو کسی مخلوق پر ان ناموں میں سے کسی نام کا اطلاق کرنا یہ بھی الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے. لہذا اگر کسی کا نام عبد الغفار رکھ دیا جائے اور اسے آپ صرف غفار کہیں، یا کسی کا نام عبد الخالق رکھا جائے اور آپ اسے عبد الخالق بھائی کہنے کے بجائے خالق بھائی کہیں، تو یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے. اگر کسی کو آپ عبد الرزاق کے بجائے رزاق کہیں، یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور ایک شخص کا نام جب غفار بن جاتا ہے تو پتہ نہیں دن میں ایک ہی شخص اس کو غفار کتنی مرتبہ کہتا ہوگا، اس کی ماں اس کو غفار ایک دن میں کتنی مرتبہ کہتی ہوگی، اس کا باپ اسے غفار غفار کہہ کر کتنی مرتبہ بلاتا ہوگا، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، ایک ایک دن میں کتنی مرتبہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہوگا. اور اگر یہ اسماء جو خاص ہیں حق جل مجدہ کے ساتھ، ان سے کسی کو موسوم کر کے یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ یہ حقیقت میں بخشنے والا ہے، یہ حقیقت میں رزق پہنچانے والا ہے، تو پھر یہ شخص دائرہ اسلامی سے خارج ہو جائے گا. اس لیے تیسری قسم کا الحاد جو ہے، الحاد فی اسماء اللہ تعالی، اس سے بہت بچنا چاہیے. اگر عبد الغفار ہے تو عبد الغفار کہو، اور اگر عبد الخالق ہے تو عبد الخالق کہو، اور اگر عبد الرزاق ہے تو عبد الرزاق کہو. تو بہرحال یہ ایک دوسری بحث تھی کہ حق تعالی شانہ کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ جو نام اللہ کے لیے خود اللہ نے تجویز کیے ہیں اور قرآن میں بیان کیے ہیں، یا احادیث شریفہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اطلاع کی ہے اپنے ناموں کی، انہی ناموں سے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اور حق تعالی شانہ سے انہی ناموں کے وسیلے سے اور انہی ناموں کا سہارا لے کر مدد طلب کی جائے گی اور اپنی حاجتیں مانگی جائے گی. ان کے علاوہ اپنی طرف سے کسی نام کو گھڑ کر، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور اچھا نام کیوں نہ ہو، حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرنا یا حق تعالی شانہ سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، یہ الحاد فی اسماء اللہ تعالی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ الحاد کا دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے جو نام تجویز کیا گیا ہے اسے نامناسب سمجھ کر چھوڑ دینا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے وہ نام جو صرف حق تعالی شانہ کو زیب دیتے ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا مخلوق پر اطلاق کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسے بھی ترک کرنا چاہیے. اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی کو رزاق کہے گا کہ واقعی رزق یہی پہنچاتا ہے، تو پھر یہ اور زیادہ برا ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے. تو للہ ہے 99 اسمن مئۃ الا واحدا، حق تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب تک تو یہ بتلایا گیا کہ حق تعالی شانہ کے بے شمار نام ہیں, ذاتی نام ایک ہے, صفاتی نام بے شمار, اور حدیث میں تو صرف 99 ناموں کا ذکر ہے. حدیث کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں, اور کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے اس لیے آگے تاکیدن یہ کہا کہ مئتن الا واحد, مئتن الا واحد, کہ ایک کم سو, ایک کم سو. اس پہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ بھائی حق تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں, تو تس اتم و تس اون یا تس اتم و تس این ذکر آ گیا, اب آگے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مئتن الا واحد. تو جواب اس کا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس حدیث کو بہت محفوظ رکھنا چاہتے تھے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اسی لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ آگے اضافہ کروایا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چیزیں لکھی جاتی تھی تو نکتے وکتے نہیں ہوتے تھے, تو پڑھنے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ تس اتم و تس اون ہے یا سب اتم و سب اون ہے, اس لیے کہ سب اتم و سب اون اور تس اتم و تس اون کے لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اگر نکتے نہ ہو تو. تو اس وجہ سے جو ہے یہ آگے جا کر کے کہیں التباس نہ ہو جاتا, اس لیے حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات بھی کہلوائی کہ مئتن الا واحدن, کہ یہ جو 99 نام ہے وہ ایک کم سو, یعنی 100 میں سے ایک کو کم کر دو وہ 99 ہے, 77 نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ بعض علماء نے 2000 تک, 1000 تک, 4000 تک تتبع کر کے نام لکھے, اور حدیث میں تو بالکل صاف ہے اور علامہ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ تعالی کی تائید ہوتی ہے کہ حق تعالی شانہ کے نام 99 میں منحصر ہیں, نام صرف 99 ہیں. اس لیے کہ صاف الفاظ ہے کہ للہ تسعۃ و تسعون اسمن مئتن الا واحدن, حق تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں ایک کم سو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حق تعالی شانہ کے صرف 99 نام ہیں, اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق تعالی شانہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں جن کا کوئی احصاء کر لے گا یا جن کو حفظ کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نام تو بے شمار ہیں, تو حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ نام بے شمار ہیں, ان بے شمار ناموں کو یاد کرو اور ان بے شمار ناموں کا احصاء کرو پھر تم جنت میں داخل ہو سکیں گے, ایسا نہیں. حق تعالی شانہ کے لیے 99 ایسے نام ہیں کہ جن 99 ناموں کو اگر کوئی محفوظ کر لیتا ہے, اس کا کوئی احصاء کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو نام بے شمار ہیں, جنت میں لے جانے والے حفظ کے نتیجے میں یا احصاء کے نتیجے میں وہ 99 نام ہے. اب یہاں ہے لا یحفظہا احد, اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا مگر جنت میں داخل ہو جائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ اس کو کوئی حفظ نہیں کرے گا, یعنی جو بھی ان 99 ناموں کو حفظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ من احصاها دخل الجنہ, جو ان ناموں کا احصاء کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ حفظ اور احصاء کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حفظ اور احصاء کا مطلب یہ ہے کہ جو ان 99 ناموں کو زبانی یاد کر لے گا, ان 99 ناموں کو جو بھی زبانی یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, تو ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ احصاء جو ہے, احصاء اس کا معنی ہے گننا, تو اس کا معنی یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے, اس کا معنی گننا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا معنی طاقت رکھنا بھی ہو سکتا ہے. علم اللہ تحصوہ, حق تعالی شانہ کو معلوم ہو گیا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے, تو احصاء کا معنی گننا بھی ہے اور احصاء کا معنی طاقت رکھنا بھی ہے اور احصاء کا معنی احاطہ کر لینا بھی ہے. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا یہ مراد ہے, یعنی فرفر نہ پڑھے. جو شخص ان ناموں کا ورد کرے اور ورد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم, آہستہ آہستہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی گنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, دیکھو نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, اس درسگاہ میں کتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ. جب کوئی آدمی کسی چیز کو گنتا ہے تو فر فر نہیں گنتا, وہ آہستہ آہستہ گنتا ہے. تو من احسا کا ایک معنی یہ ہے کہ اسے یاد کر لے, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس کو آہستہ آہستہ پڑھے, یعنی جب وہ ورد کرے اس کو پڑھے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسماء حسنہ پڑھنے کے تین طریقے بتلائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز, ملا کر کے پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے, دوسرا طریقہ کہ الگ الگ کر کے پڑھیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ کر کے پڑھے مگر سکون کے ساتھ, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. تو من احصاہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسے آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اس کے معانی میں غور کرتے ہوئے پڑھے, محبت کے ساتھ لطف لے کر آہستہ آہستہ پڑھے, ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. اور تیسرا معنی احصاء کا کہ طاقت رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں یہ طاقت ہو کہ وہ ان ناموں کو یاد کرے, یاد کر کے ان ناموں کے معانی کو سمجھے, ناموں کو پہلے تو یاد کرے, یاد کرنے کے بعد ان معانی کو سمجھے, اور معانی کو سمجھنے کے بعد ان ناموں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرے, اور ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اس کو میں دوسرے الفاظ میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں. نمبر ایک, من لا يحفظ احد من حفظها من احصاها, اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک اس کا پہلا, اس کے کئی مرتبے ہیں, اس کے کئی درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان مجمل لائے, اجمالی ایمان لائے کہ حق تعالی شانہ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ, میں اللہ پر ایمان لے آیا جیسا کہ وہ ہے اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور اس کی تمام صفات کے ساتھ. تو پہلا درجہ یہ ہے احصاء کا, اور حفظ کا پہلا درجہ یہ ہے, یعنی جنت حاصل کرنی ہو ان ناموں کی برکت سے, ان ناموں کے ذریعے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا جو کہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں کہ اجمالی طور پر ہم سب کا ایمان ہے کہ حق تعالی شانہ کے جتنے نام ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, حق تعالی شانہ کی ذات پر بھی ہمارا ایمان ہے, صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے, وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ, دوسرا درجہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے ناموں پر اجمالی ایمان لانے کے بعد ان کو یاد بھی کر لیں, ان کو یاد بھی کر لیں. میری تمام حضرات سے اور تمام ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ ان ناموں کو ضرور یاد کر لیں, ان ناموں کو یاد کر لیں اور بچپن میں اپنے بچوں کو یہ نام یاد کروا لیں. ماں باپ کی خدمت میں گزارش ہے, اساتذہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سلیبس میں اسے مکتب میں رکھیں تاکہ ان ناموں کو بچے یاد کر لیں, اور پھر بچپن ہی سے ماں باپ بھی اور مکتب کے اساتذہ بھی ان بچوں کی ذہن سازی کرے کہ بیٹا روزانہ صبح و شام ایک ایک مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لیا کرو, پیرٹ فیشن, پوپٹ کی طرح پڑھے گا کوئی حرج نہیں, لیکن کم سے کم زبان اس کی ان ناموں کے ساتھ تر و تازہ رہے گی, اور زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے, عادت ہو جائے گی اس کو. سونے سے پہلے صبح اٹھنے پر اسماء حسنہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھواؤ, بچوں کو بھی پڑھواؤ, اپنے ماتحتوں کو پڑھواؤ, اور اگر دو مرتبہ نہیں تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ تو خود بھی یاد کر لو, ابھی بھی یاد کر سکتے ہیں, خود بھی یاد کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ, اور اساتذہ اپنے مکتب کے بچوں کو بھی یاد کرائے, اور بڑی کتابوں میں بھی یاد کرا سکتے ہیں. مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے یہاں جو بھی بچہ حدیث شریف پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بالکل شروع ہی میں ضروری ہے کہ وہ اسماء حسنہ پڑھ کر کے سنائے, تو اس بہانے یاد ہو جاتے ہیں وہ. تو پہلا درجہ احسا کا اور حفظ کا جس پر جنت مرتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان مجمل لائیں, اجمالی ایمان لے آئے کہ جتنے بھی اللہ تعالی شانہ کے نام ہیں, جو بھی وہ نام ہیں, ان پر میں ایمان رکھتا ہوں, اور میرا یہ یقین ہے کہ حق تعالی شانہ اپنی ان صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے. اس لیے کہ جن جن صفات کا اطلاق مخلوق پر کرنے کی اجازت دی ہے اس میں بھی وہ رحمت جو ایک مخلوق میں ہوتی ہے اور وہ رحمت جو خالق میں ہوتی ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو رحیم جو ہے رسول کو بھی کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور رحیم حق تعالی شانہ کو بھی کہا گیا, لیکن اس کی رحمت اور رسول کی رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں, لیکن حق تعالی شانہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ. حق تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے رحمت کو پیدا کیا, اور رحمت کو پیدا کر کے اس کے سو حصے بنائے, اور سو حصے بنا کر کے دنیا میں صرف ایک حصے کو نازل کیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک, پہلے جانور سے لے کر آخری جانور تک, اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو آپ ایک دوسرے پر جہاں کہیں جس درجے میں رحم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ آج تک ابھی وہ پہلا ایک جو حصہ ہے سو کا, وہی اسی کا اثر ہے پوری دنیا کے اندر. اور 99 رحمتیں حق تعالی شانہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں, اور حق تعالی شانہ اپنے بندوں پر ان 99 حصوں کے ذریعے قیامت کے دن رحمت فرمائیں گے. تو رحیم تو کہا جا سکتا ہے مخلوق کو, لیکن اس کے رحیم ہونے کا دائرہ اور ہے اور ان کے رحیم ہونے کا دائرہ اور ہے. اور رؤوف کہہ سکتے ہیں مخلوق میں سے کسی کو, رشید بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا دائرہ اور ہے. یہ مخلوق کے دائرے میں رہ کر کے رحیم ہے, اور وہ الوہیت کے دائرے میں رہ کر کے رحیم ہے. اس لیے اجمالی طور پر پہلے تو ایمان لانا, اجمالی طور پر کہ حق تعالی شانہ کے جتنے بھی نام ہیں, جتنی صفات ہیں, ان میں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے, ذات میں بھی اور صفات میں بھی. وہ اس میں ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں, اور صفاتی نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. بظاہر یہ بھی رحیم یہ بھی رحیم, لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد جو ہے اسے یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے کہ اس کے معانی کو سمجھے, اس کے معانی کو سمجھے کہ رحیم کا کیا معنی ہے, رحمان کا کیا معنی ہے, رازق کا کیا معنی ہے, خالق کا کیا معنی ہے, صبور کا کیا معنی ہے, نور کا کیا معنی ہے, ولی کا کیا معنی ہے. قیوم کا کیا معنی ہے، حی کا کیا معنی ہے، متکبر کا کیا معنی ہے، الباری کا کیا معنی ہے، ملک کا کیا معنی ہے، اس کے معانی کو سمجھیں. اور معانی کو سمجھنے کے بعد چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ ان ناموں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرے، اور اس ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے. من احصاها، جو اپنی طاقت صرف کر کے ان کے حقوق کو پورا کرے. من احصاها، جو اپنی طاقت صرف کر کے ان ناموں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کریں، اور ان ناموں کے جو مقتضیات ہیں ان مقتضیات کو پورا کریں تو اس کو جنت ملے گی. یہ مختلف درجے ہیں اس کے. تو اگر کوئی پہلے درجے پر ہی رہے گا تو امید یہی ہے کہ پہلے درجے کی برکت سے آگے جا کر کے وہ دوسرے درجے پر آئے گا، اور اس کی برکت سے تیسرے پر، اور اس کی برکت سے چوتھے پر. اور اگر پہلے پر ہی رہے گا تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے زندگیوں میں تبدیلی کے اسباب پیدا کریں گے، وہ جنت میں جائے گا مگر کم درجے کی جنت ہوگی. دوسرے درجے پر آئے گا تو اس سے اوپر والی جنت ملے گی، تیسرے درجے پر آئے گا تو اور اوپر والی، اور چوتھے درجے پر آئے گا تو سب سے اونچی جنت. ابھی اللہ تعالیٰ شانہ کے ناموں کے حقوق کی ادائیگی کیسے کرے، اس کے مقتضیات کیا ہیں؟ تو پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ناموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کچھ نام وہ ہیں، کچھ نام وہ ہیں جو بندوں کو زیب دیتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ کے کچھ نام وہ ہیں جو بندوں کو زیب دیتے ہیں. جیسے حق تعالیٰ شانہ جو ہے رحیم ہے، رحیم ہے، تو حق تعالیٰ شانہ اپنی شان کے مطابق رحیم ہے، مگر ہم بھی بحیثیت مخلوق کے رحیم بن سکتے ہیں. تو ان ناموں کا جو مخلوق کو زیب دیتے ہیں اور مخلوق جن کو اختیار کر سکتی ہے، ان ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ بندے ان صفات کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ لوگوں کے ساتھ رافت کا معاملہ کر کے رعوف بننے کی کوشش کریں، وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر کے رحیم بننے کی کوشش کریں. تخلقوا باخلاق اللہ، حق تعالی شانہ کی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو جو تمہیں زیب دیتی ہیں، جو ایک مخلوق کو زیب دیتی ہیں. اس طرح حق کو ادا کیا جائے اور اس کے مقتضیات پر عمل کیا جائے. اور وہ صفات جو انسانوں کو زیب نہیں دیتی، وہ خاص ہے حق جل مجدہ کے ساتھ. تو ان کے مقتضیات یہ ہیں کہ ان صفات کو سامنے رکھ کر ان امور میں مخلوق سے اپنی تمام امیدوں کو کاٹ ڈالے. مثال کے طور پر جب ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، اب یہ جب یہ بات آئی کہ روزی دینے والا وہ ہے، تو اب زید عمر بکر پر جو امید لگی ہوئی تھی اس امید کو کاٹ دی. یہ حق ہے اس میں رزاق کا، اور یہ مقتضا ہے اس میں رزاق کا کہ ہم کاٹ دیں اپنی امیدوں کو کہ نہیں، یہ زید بھی کچھ نہیں کر سکتا، عمر بھی کچھ نہیں کر سکتا، بکر بھی کچھ نہیں کر سکتا، روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہمیں بہت ساری امیدیں دلائیں کہ اب آپ فکر نہ کیجئے، آپ کی نوکری پکی ہے، پھر بھی ذہن اپنا نظر اللہ کی طرف رکھیں. یا ہے کہ کوئی مالدار آدمی کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ فکر نہ کیجئے، آج سے ہم آپ کی فیملی کی کفالت کر لیں گے. نہیں، رزاق پر نظر رہے. اور اگر کوئی مالک یہ کہہ دے فیکٹری کا کہ ایک ہفتے میں تیری چھٹی، تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھے کہ یہ مجھے نہیں الگ کر سکتا، یہ میری روزی نہیں بند کر سکتا. رزاق اللہ، شافی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ یہ دوا تم کھاؤ گے تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ذہن میں یہ لائے کہ ٹھیک تو انشاءاللہ ہو جاؤں گا اس دوا کی برکت سے، مگر تب جب میرا شافی اللہ چاہے گا. اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہیں چوتھی سٹیج کا کینسر ہے اور اب تم دنیا میں ایک مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے، تو اس وقت یہ کہے کہ اس کا تجربہ ہے مگر میرا اللہ شافی جب چاہے گا اس وقت اس بیماری کے نتیجے میں مروں گا. یہ اس کے مقتضیات ہیں. اسی طرح اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے مقتضیات کی ادائیگی کی ایک دوسری جہت بھی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سمیع ہے تو اپنے دل میں ڈر پیدا کرے کہ میری ہر گفتگو کو وہ سنتا ہے، لہذا مجھے غیبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، مجھے کسی پر بہتان باندھنے سے پہلے سوچنا چاہیے، مجھے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، حق تعالی شانہ قریب ہے قریب، تو مجھے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، حق تعالی شانہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے مجھے، علیم ہے اللہ تعالی خبیر ہے، مجھے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہے حفظ اور احسا کہ اسماء حسنہ کو یاد کر لے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اسماء حسنہ کو یاد کر لینا ہے، ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں ان کو روزانہ پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ مزے لے لے کر پڑھیں اللہ تعالی شانہ کا نام۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو ان ناموں کو جب یاد ہوں گے تو کہہ سکیں گے، یا رحمان میرے اوپر رحم فرما دے، یا رحیم رحمت کی موسلادھار بارش میرے اوپر برسا دے، یا قہار میرے حالات کو بدل دے، یا قدیر تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میری حالت کو بدل دے۔ اللہ کے ناموں کو لے لے کر دعا کرے، اور اللہ کے ناموں کو لے لے کر اس کی حمد کرے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو علام الغیوب ہے، اے اللہ تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، حمد و ثنا کرے اللہ کی۔ اور ان کے معانی کو سمجھنا ہے، اور ان کے معانی کو سمجھنے کے بعد پھر ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا میرے بھائیوں تو حق تعالی شانو ہمیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں حرم شریف میں تراوی پڑھتے ہوئے تراوی کے دوران جب امام حرم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ ایسی آیات گزری کہ نماز کے اندر مجھے یہ خیال آیا کہ حق تعالی شانہ کے جو 99 نام ترمذی شریف میں مذکور ہیں ان ناموں کے ساتھ قرآن یا حدیث میں سے ایک ایک دعا ڈھونڈ کر اس کے ساتھ ملا دینی چاہیے تاکہ اس پر عمل ہو سکے کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجت مانگو۔ تو نماز میں نماز کے دوران تراویح کے دوران یہ خیال آیا کہ اللہ تعالی شانہ کے جو 99 نام ترمذی شریف کی روایت میں ہے ان ناموں کے ساتھ قرآن اور حدیث میں سے اس کے مناسب کہ جیسے یا رحمان، اے رحمان رحم فرما دے، اے رحمان رحم فرما دے، اور یا ممیت، اے مارنے والے، مارنے والا تو ہے ہی، یا ممیت اے مارنے والے، اجعل خیر ایام یوم القاک فیہ، میری زندگی کا سب سے بہتر دن وہ بنا جس دن تو مجھے مارے، یا نور، اے نور ربنا، یہ نور اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو تو تام کر دے، مکمل کر دے۔ ایسی دعائیں ڈھونڈی جائیں قرآن اور حدیث میں جو ان ناموں سے جوڑ کھاتی ہو، اور ایک کتاب مرتب کی جائے، تو وہاں تو نماز جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے، 10 رکعت پر وہاں وقفہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر دوسری 10 رکعت، ہمارے یہاں کی طرح 4-4 رکعت کے بعد ترویہ نہیں ہوتا۔ اب نماز میں یہ خیال مجھے آ رہا تھا اور مجھے میرے حاجی فاروق صاحب رحمتہ اللہ علیہ یاد آ گئے کہ میں ان کے ساتھ جب باربیڈوس کے سفر میں ساتھ تھا تو اصل مہمان تو حضرت تھے، میں تو آج بھی چھوٹا ہوں اور اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا، میں تو حضرت کا خادم بننے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا، یہ حضرت کی شفقت تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی. تو حضرت کے بیانات ہوئے، لوگوں کا بہت رجوع ہوا، اور آخری بیان حضرت کا جمعہ کی نماز سے پہلے ہونے والا تھا، اور جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھ کر کے ہماری روانگی تھی ایئرپورٹ کے لیے، انگلینڈ آنے کے لیے. ہم مسجد میں گئے، اس وقت تک کچھ نہیں. مسجد میں جب گئے اور دو رکعت تحیت المسجد حضرت نے پڑھی، تو حضرت کھڑے تھے تحیت المسجد کے لیے، حضرت کے پڑوس میں حضرت کے خادم تھے ڈاکٹر صابر صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے پیارے آدمی تھے. تو وہ کھڑے تھے اور میں حضرت کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے بھی نیت باندھ لی. سلام پھیرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہیں ڈاکٹر صابر صاحب کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صابر صاحب دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے دیکھنے لگے، اور پھر میرے اوپر جب نظر پڑی تو مجھے کہا کہ حضرت تمہیں یاد فرما رہے ہیں. اب مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، اس میں علماء بڑی تعداد میں تھے، سب نے تقریباً جمعہ وہی پڑھنی تھی سوائے ائمہ کے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ نماز میں جو خیال آتا ہے اچھے کام کا، وہ بڑا مبارک خیال ہوتا ہے. اچھے کام کا نماز میں جو خیال آئے وہ بڑا مبارک خیال ہوتا ہے. تو ابھی نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال یہ آیا کہ بیان تمہیں کرنا چاہیے. یہ حضرت کی توازو کی بات تھی، توازو کی بات. یعنی پورے دورے میں حضرت کا سب سے پہلا دورہ تھا، اور سب سے بڑا مجمع جو ملنے والا تھا وہ اس بیان میں. تو میں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو حکم سر آنکھوں پر، مگر اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء بڑی تعداد میں پہنچ بھی گئے ہیں اور آئیں گے بھی، اور سب آپ کے بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوں گے، اور میں کھڑا ہو جاؤں گا تو ذرا نامناسب سا معلوم ہوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، نماز میں جو خیال آتا ہے وہ مبارک خیال ہوتا ہے. کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے نماز میں مجھے یہ خیال آیا، اس لیے بس بیان تو تمہارا ہی ہوگا. تو یہ مجھے مان نماز میں وہاں خیال آیا کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا. تو میں انتظار میں رہا، دس رکعت جیسے ہی پوری ہوئی تو لوگ پانی کی فکر میں ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے ہیں. یہ مولانا احمد صاحب میرے ساتھ حضر سفر میں تقریباً ساتھ ہی رہتے ہیں. میں نے کہا جلدی سے نوٹ بک دیجیے اور جلدی سے قلم دیجیے. جب تک وہ وقفہ رہا تو اسماء حسنہ میں سے جس نام کے ساتھ کوئی مناسب دعا مجھے مل گئی، میں نے وہی بسم اللہ شروع کر دی، اور پھر اس پر کام ہوتا رہا. ظاہر ہے کہ 99 نام اور اس کے لیے کچھ ڈھونڈنا، تو پھر تھوڑی ہم نے اس میں توسو پیدا کی، اور توسو یہ پیدا کیا اس میں کہ اگر دعا نہ ملے تو حمد و ثنا. اس لیے کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا کا دو مطلب ہے کہ حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرو ان ناموں کے ساتھ. تو بالآخر الحمدللہ کچھ دوستوں نے بھی پھر میرا ساتھ دیا، میرے عزیزوں نے، اور بالآخر وہ کتاب تیار ہو گئی، اور اس کا اردو میں ہم نے نام رکھا نورانی دعائیں اسماء حسنہ کے ساتھ، اور انگلش میں چھپی ہے لیومینس پریئرز ود دا بیوٹیفل نیمز آف اللہ، اور یہ چھپی ہے اور شاید آنے سے پہلے آپ حضرات کو دی گئی ہوگی. تو اس کے اندر 99 نام ہیں، اور 99 ناموں کے ساتھ ایک ایک دعا بھی ہے، اور یہ دعائیں 99 دعائیں، ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہوں 99، اس میں کچھ حمد و ثنا کے سیگے بھی ہیں، تو اس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کو اپنے معمولات میں شامل فرما دیں، اور روزانہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی دن مقرر کر لیجیے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسماء حسنہ کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ مختلف درجات، ایک درجہ یہ کہ جو پڑھتا ہے صرف پڑھتا ہے یاد بھی نہیں کرتا، ایک درجہ یہ ہے کہ پڑھتا ہے اور یاد بھی کر لیتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے پڑھتا بھی ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس کے معنی بھی سمجھ لیتا ہے، ایک یہ کہ اس کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو اس کو حفظن یاد کر لیتا ہے، جو اس کو احسا کر لیتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو جنت ملتی ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص شریعت مطہرہ پر کامل درجے میں عمل اس وقت کر سکتا ہے جب اسے حق تعالی شانہ کی معرفت کاملہ نصیب ہوتی ہے، اور ان ناموں کو پڑھنے کے نتیجے میں حق تعالی شانہ کی معرفت کاملہ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے اخیر میں جو ہے پھر صرف ناموں کا بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ کسی کو یاد کرنا ہو، کسی کو صرف روزانہ نام ہی کو پڑھنا ہو اور ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ یہ دعائیں پڑھنی ہو، حرمین شریفین اپنے ساتھ لے جاؤ مبارک راتوں میں اس کو پڑھو، یہ تحفہ اسی لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ترجمہ بھی ہوا ہے، ناموں کا بھی ترجمہ ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی، ان ناموں کے ترجمے میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ناموں کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کون کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ علماء کی ایک ٹیم نے بیٹھ کر میری موجودگی میں ہم سب نے مل کر انگریزی میں بہت تتبع اور جستجو کر کے ان ناموں کا ترجمہ بھی کیا ہے الحمدللہ، شروحات لے کر کے بیٹھے، اسماء حسنہ کے نام تفاسیر کی طرف مراجعات کی، اور بہت محنت سے یہ کام ہوا ہے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک تو ان ناموں کو یاد کرنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے، ان ناموں کو یاد کر کے ان ناموں کو پڑھنا ہے. اسماء حسنہ دن میں ایک مرتبہ پڑھ جائے، کتنی، دو منٹ تین منٹ لگتی ہے، دو منٹ تین منٹ بھی نہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے قرآنوں میں تو اللہ تعالیٰ شانہ کے 99 نام شروع میں ہوتے ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیں اور پڑھ کر کے پھر قرآن مجید کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کریں، ایسے اپنی زبان میں کہیں، کبھی کبھی اکیلے بیٹھے ہیں مصلی کے اوپر دعا کے دوران کہ یہ اللہ تو رحیم ہے، یہ اللہ تو رحمان ہے، یہ اللہ تو قادر ہے، یہ اللہ تو قہار ہے، چاہے معنی آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اتنا تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ یہ قہار اور یہ رحمان اور یہ رحیم اور یہ قدیر کا معنی کچھ بہت اونچی چیز ہے، کہ تو عالی شان ہے، تو عظیم الشان ہے، تو ثنا کرو اس کی، اور ان ناموں کے ذریعے مانگو، ثنا بھی کرو، یہ اللہ تو رحمان ہے، یہ اللہ تو قادر ہے، یہ اللہ تو باری ہے، یہ اللہ تو نور ہے، یہ اللہ تو صبور ہے، یہ اللہ تو شکور ہے، اور کبھی کبھی اے شکور مجھے یہ عطا فرما دے، اے صبور مجھے یہ عطا فرما دے، اے رحیم مجھے یہ عطا فرما دے، اے رحمان مجھے یہ عطا فرما دے. انشاءاللہ اس کے ذریعے دل میں حق تعالی شانہ کی معرفت خود بخود جاگزی ہوگی. زبان سے اگر محبت سے آپ پڑھیں گے ان کو تو دل میں حق تعالی شانہ کی معرفت جاگزی ہوں گی، اور کسی کو بھی آپ اس کے لقب سے پکاریں تو یا تو اس کی اصلاح اگر نہیں ہوئی ہے تو عجب میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن کسی کی اصلاح ہوئی ہے وہ آپ کی قدر ضرور کرے گا. میں اگر مفتی صاحب کی تعریف کروں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے مفتی ہیں اور ان کی اصلاح ہو چکی ہے، تو دل میں ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ مجھ نکمے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے مفتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر وہ کہیں گے کہ میں نہیں، میں مفتی وفتی نہیں، میں مفتی کا لقب مجھے نہیں، لیکن یہ میری قدر ضرور کریں گے کہ یہ میری قدر کر رہا ہے، اس کے دل میں میری. تو حق تعالی جب انسان کی یہ حالت ہے، تو حق تعالی جب قادر ہے اور اسے بندہ قادر کہے، حق تعالی رحمان ہے اور پھر بندہ کہے کہ یہ رحمان، حق تعالی رحیم ہے اور پھر بندہ کہے رحیم، حق تعالیٰ ملک ہے اور پھر بندہ کہے ملک، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، حق تعالیٰ شانہ خوش ہوتے ہیں، اور میزان حسنات میں پتہ نہیں اجر و ثواب اس کا کتنا ملے گا. اس لیے یہ حسن اتفاق ہوا کہ میرے دل میں اس سال اخیر میں یہ خیال آیا کہ اس حدیث پر میں کچھ عرض کروں، اور دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرا ارادہ پکا ہو گیا. تو اس عزم کو یہاں سے لے کر جاؤ. یہ بخاری شریف کے ختم میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے مضمون کا انتخاب کروں جو میرے اور آپ کے لیے نافع ہوں، اور ہم عملی زندگی، ہماری زندگی میں عملی طور پر اس چیز کو لے آئیں. تو آج یہاں سے اٹھ کر کے جاؤ اور یہ عزم کر کے جاؤ کہ حق تعالی شانہ کی معرفت ہمیں پیدا کرنی ہے. ایک بات اس سلسلے میں عرض کر کے اس حدیث کو اب چھوڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں میں بھی کہا کہ کسی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، تب جا کر کے آپ کسی کا حکم پورا کر سکیں گے. نمبر ایک، پہلا تو یہ کہ یہ استحضار کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اس کو علم ہے میرا، وہ یہاں بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، استاد جی کمرے میں نہیں ہے مگر باہر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ دروازے کے اوپر جو شیشہ ہے اس میں سے دیکھ رہے ہیں، استاد جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو ایک دیکھ رہے ہیں، ایک بات یہ، اگر یہ خیال ہی نہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو خیال نہیں رہتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع بھی ہے سن بھی رہا ہے، اللہ علیم ہے جانتا بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے باخبر بھی ہے، جب ہمیں یہ استحضار نہ رہے یہ احساس، علم ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے سمیع بھی ہے، لیکن استحضار نہیں رہتا، تو اگر کسی طالب علم کو یہ استحضار نہ رہے کہ میرے استاد جی مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ شرائط میں پڑ جائے گا، لیکن جب تک استحضار رہے کہ استاد جی مجھے دیکھ رہے ہیں شرارت میں نہیں پڑے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے، غلط کام سے بچنے کے لیے اور اچھے کاموں کو کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے بارے میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے دل دماغ کے خیالات سے بھی واقف ہیں، ایک یہ، اور نمبر دو، دوسری چیز یہ کہ استاد جی مجھے دیکھ تو رہے ہیں لیکن بہت نرم ہے، کچھ نہیں کریں گے، یا یہ کہ کرنا چاہیں گے تو بھی کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ طلبہ سے وہ ڈرتے ہیں، آج کل ہوتا ہے ایسا، قوانین وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے طلبہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ ان سے نہیں ہوگا، یہ ڈھیلا ڈھال آدمی ہے، تو استحضار تو ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اور استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو دیکھ رہے ہیں، طلبہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے بھی شرارتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو استاد کی معرفت حاصل نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، ایسا جو کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان میں کچھ دم نہیں ہے، دو چیزیں ضروری ہے کہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے نمبر ایک، اور نمبر دو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بد نظری کرتے ہوئے مجھے اندھا کر سکتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے مجھے گونگا کر سکتا ہے، موسیقی سنتے ہوئے مجھے بہرا کر سکتا ہے، زنا کی طرف چلتے ہوئے زنا کے لیے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے مجھے لولا لنگڑا کر سکتا ہے، زمین میں مجھے دھسا سکتا ہے، اسی وقت میری روح قبض کر سکتا ہے اسی گناہ کو کرتے ہوئے، وہ نافع ہے وہ ضار ہے، نفع پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ معیز ہے مذل ہے، مجھے عزت دے سکتا ہے ذلت بھی دے سکتا ہے، معرفت ہوگی تو 24 گھنٹے احساس رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرے اللہ مجھ سے باخبر ہیں، اور معرفت ہوگی تو یہ خیال آئے گا کہ میں یہ گناہ کروں گا تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ فرما برداری کروں گا تو یہ ہوگا، جب تک معرفت حاصل نہ ہو وہاں تک بندہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اور یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ کے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالی شانہ کا ذکر، خوب ذکر کرو میرے بھائی، اللہ تعالی شانہ کا ذکر خوب کرو، مسنون دعائیں خوب پڑھو، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جو احادیث شریفہ میں مسنون اذکار آئے ہیں، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان سب کا بھی اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت افضل الذکر ہے اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام ہو، اور اسماء حسنہ کا بھی خوب ورد ہو، اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت میں ذکر اللہ کے ذریعے اور اسماء حسنہ کے ذریعے جب معرفت میں اضافہ ہوگا میرے بھائیوں، تو حق تعالی شانہ کی فرما برداری آسان ہو جائے گی، اور جب بندہ نواحی سے بچے گا گناہوں سے بچے گا اور اچھائیوں کو کرے گا نیک کاموں کو کرے گا فرائض واجبات کا اہتمام کرے گا طاعت کو بجا لائے گا تو پھر دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ للہ 99 اسمن، اللہ تعالی شانہ کے لیے 99 نام ہیں، ایک کم 100 اس کو کوئی حفاظت سے نہیں رکھے گا، اس کا مطلب ہے کہ یاد کرے گا یہ بھی حفاظت سے رکھنا ہے، پڑھنا یہ بھی حفاظت سے رکھنا ہے، اس کے معانی پر غور کر کے معانی کو سمجھنا یہ بھی حفاظت سے رکھنا ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنا یہ بھی حفاظت سے رکھنا ہے، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور وہ ہوا وتر یحب الوتر, اور اللہ تعالی شانہ ایک ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مقصود یہ کہ وہ ہوا وتر ای وہ ہوا واحد یا وہ ہوا احد, وہ ایک ہے. یحب الوتر اور وہ توحید کو پسند کرتا ہے. وتر بمعنی توحید ہے یہاں, کہ اللہ ایک ہے اور وہ توحید کو پسند کرتا ہے. اور دوسرا معنی وہی کہ وہ ہوا وتر وہ تاک ہے, یعنی وہ دو نہیں ہے, وہ تین نہیں ہے, وہ چار نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. قل ہو اللہ احد, وہ احد ہے, واحد ہے, ایک ہی ہے, وہ آڈ نمبر ہے, ایک ہے. اور یحب الوتر اور وہ آڈ نمبر کو پسند کرتا ہے, چونکہ خود آڈ نمبر ہے اس لیے آڈ کو پسند کرتا ہے. اسی لیے نمازیں پانچ ہیں, پانچ وقت کی نمازیں ہیں, اور فجر کی دو رکعتیں, ظہر کی چار رکعتیں, عصر کی چار رکعتیں, عشاء کی چار رکعتیں, مغرب کی تین بنا دی تاکہ ٹوٹل ملا کر کے آڈ ہو جائے. اور طواف میں سات چکر ہیں, سعی میں سات چکر ہیں. سنت پر عمل کرنا کوئی چاہتا ہے تو بہت سی چیزوں کے اندر بھائی سنت تب ہوگی جب تین مرتبہ کرو گے, سنت تب ہوگی جب تین مرتبہ کرو گے. تو اللہ تعالی شانہ آڈ کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ واحد ہے, ایک ہے. اللہ تعالی شانہ اس حدیث کی برکتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ اپنے ناموں کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائے, ان ناموں کی معرفت عطا فرمائے, اور ان ناموں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے مقتضیات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ من جانب اللہ یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ جو اس کے 99 نام ہیں اس کو یاد کرنے کی, اس کو پڑھنے کی, اس کے ساتھ جو ہیں دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. اب آخری حدیث جو ہے اسے سرسری پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. وبسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال وحشرنا في زمرته ومحبيه. باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع نبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, اور جب یہ دو جملے رحمان تعالی کو محبوب ہیں تو ان کا جو بھی ورد رکھے گا وہ بھی ایسا بن جائے گا کہ اللہ تعالی شانہ کو اس سے بھی محبت ہو جائے گی. تو دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر ہلکے ہیں, زبان پر ہلکے. تو جب یہ بات کہی گئی کہ دو جملے ایسے ہیں جو حق تعالی شانہ کو محبوب ہیں, تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ بھئی رہنے دیجیے, جب حق تعالی شانہ کو محبوب اور اس کا پڑھنے والا بھی حق تعالی شانہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ العطایا علی قدر البلایا, تو اتنا آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. یہ دو جملے بڑے لمبے لمبے ہوں گے دو جملے, یا یہ کہ ان میں حروف ایسے ہوں گے جو ثقیل ہوں گے جن کو ادا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آگے ہمیں تسلی دی کہ خفیفتان علی اللسان, گھبراؤ مت, زبان پر بڑے ہلکے ہیں, سائز میں بھی بہت چھوٹے ہیں, اتنے لمبے نہیں, اور ان میں جو حروف ہیں وہ بھی ثقیل حروف نہیں ہیں. تو قرہ جانتے ہیں کہ ان میں جتنے حروف ہیں وہ سب ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہیں. تو پھر ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا وہی بات کہ العطایا علی قدر البلایا, کہ جب بہت ہی ایزی ہے, بہت ہی آسان ہے, تو اس پر پھر اجر کیا ملے گا. زبان پر ہلکے تو میزان میں بھی ہلکے, کہا کہ نہ کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر میزان میں بڑے بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دو جملے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دو جملوں میں سے پہلا جو جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ, کتاب الدعوات میں صرف اس ٹکڑے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو جب سبحان اللہ وبحمدہ کی یہ فضیلت ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو آپ حضرات مائیں بہنیں ہر سال کی طرح یہ ارادہ کر لو اور اس پہ عمل بھی کرو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بخاری شریف کی اور ان حدیثوں کی برکات نصیب فرمائیں. یہ جو ہمارے طلبہ اور ہماری طالبات آج فارغ ہو رہے ہیں, انہوں نے 6, 8, 9 سال کم و بیش مدرسے میں گزارے اور میں نے اور میرے رفقا نے ہماری طاقت میں جتنا تھا وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن کمزور ہیں اس لیے ان بچوں کے حقوق میں کوتاہی ضرور رہی ہوگی. اور ہمارے ذمے 2 چیزیں تھیں, ان کو تعلیم دینا اور نمبر 2 ان کی تربیت کرنا. تو میں اپنے تمام رفقا کی طرف سے ان کی خدمت میں اور ان کے ماں باپ کی خدمت میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ معاف فرما دیں. اور باقی جو ہے یہ ہمارے جو فضلاء اور جو فاضلات آج سند فراغ حاصل کر رہے ہیں, ابھی تو ان کی امتحانات بھی باقی ہیں, لیکن جب بخاری شریف کا ختم ہو جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ سند فراغ حاصل کر چکے ہیں. آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ فارغ نہیں ہو رہے ہیں, آج جو ہیں آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ اب خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر بغیر کسی کے احتیاج کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف مراجعت کر کے خود کو سیدھے راستے پر رکھ سکے اور امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. تو آپ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں. میں 6 سال میں آپ کو کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں گا, درجنوں مرتبہ, کہ ہم فارغ نہیں ہوتے. ہم فارغ اس دن ہو جاتے ہیں جس دن ہم مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں. مدرسے میں جب داخلہ لیتے ہیں تو ہر کام سے ہم فارغ ہو کے داخلہ لیتے ہیں, اور پھر ہمارا ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا, سیکھنا اور سکھانا, عمل کرنا اور امت کو عمل پہ لانا. تو آپ حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ جس طرح 6 سال تک شب و روز اسی میں گزرے, یہاں سے جانے کے بعد بھی اسی میں آپ لگے رہیے, اور روزی جو ہے وہ اللہ پہنچاتے ہیں. 6 سال تک اللہ نے آپ کو روزی پہنچائی, آپ کے ماں باپ کے دلوں میں اللہ تعالی شانہ نے یہ بات ڈال دی کہ ان کو کھلانا پلانا ہے. تو آگے بھی اگر آپ اللہ کے ہو کر کے رہیں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمہ اللہ تعالی, وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور بلقیس کے تخت کا قصہ سناتے تھے کہ ہزاروں میل دور سے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رفیق تھا, جو صاحب علم تھا, ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی اور تھا, ایک روایت یہ ہے تفسیری کے خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, لیکن الفاظ جو قرآن میں ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب, تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ زبور کا مولوی تھا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ زبور کا مولوی اگر ہزاروں میل دور سے بلقیس کا اتنا بڑا تخت کھینچ سکتا ہے تو قرآن کا مولوی 3 روٹی نہیں کھینچ سکے گا. اس لیے یہ کام اللہ کے حوالے کر, ان اللہ هو الرزاق, روزی پہنچانا اللہ کا کام ہے. جو اللہ کا کام ہے اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ لیکن دین کے لیے جد و جہد کرنا, آپ کو جو اللہ تعالی شانہ نے استعداد عطا فرمائی ہے اس استعداد کو استعمال کر کے ہمارے سلف صالحین کے نظریات اور سلف صالحین کے عقائد اور ان کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر اور سلف صالحین کے طریق پر رہ کر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے منہج پر اور مسلک پر رہ کر جتنا زیادہ ہو سکے علم حاصل کرو، علم حاصل کر کے جتنا زیادہ ہو سکے خود عمل کرو، اور جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں تک پہنچاؤ، چھوٹوں تک پہنچاؤ، بڑوں تک پہنچاؤ، اپنوں تک پہنچاؤ، پرائیوں تک پہنچاؤ، بول کر پہنچاؤ، پڑھا کر پہنچاؤ، لکھ کر پہنچاؤ، عمل کر کے پہنچاؤ، اور یہ دل میں تڑپ رکھو کہ اللہ تعالی شانہ میرے ذریعے پورے عالم میں دین کو عام کر دے، اور آپس میں پیار محبت سے رہو. طالب علمی کے زمانے میں کبھی کبھی رنجش پیدا ہو جاتی ہے، تو طالب علمی کے زمانے میں رنجش کا پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. طالب علم ایک ساتھ رہتے ہیں بورڈنگ میں 6 سال تک، تو بھائی بھائی میں بھی بچپن میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس رنجش کو لے کر مدرسے سے باہر نہیں جانا چاہیے. دل صاف کر کے جاؤ. کبھی کبھی یہ مدرسے کے زمانے کی رنجشیں بعد میں امت کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. رنجشوں کو دور کرو. میں ہر سال کہتا ہوں اساتذہ کو بھی، آپ سب لوگوں کو بھی، کہ ہم سب یہاں سے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے سے دل صاف کر کے جائیں. اساتذہ کی خدمت میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب سے دل صاف کر لیں. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی آپس میں ایک دوسرے سے دل صاف کر لیں، اور اساتذہ سے بھی اگر کوئی آپ کے دل میں رنجش ہے تو صاف کر لیں، مدرسے سے کوئی بات ہے تو رنجش صاف کر لیں، اور صرف آپس میں متحد ہو کر لیں. ہمارے اہل حق کے جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبند سے فارغ ہوں، چاہے وہ سہارنپور سے فارغ ہوں، چاہے وہ ڈابیول سے فارغ ہوں، چاہے وہ ترکسر سے فارغ ہوں، چاہے وہ کھروڑ سے فارغ ہوں، چاہے وہ شاہی مراد آباد سے فارغ ہوں، چاہے وہ دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوں، چاہے وہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوں، چاہے خیر المدارس سے فارغ ہوں، چاہے نصرت العلوم سے فارغ ہوں، چاہے دارالعلوم بری سے فارغ ہوں، چاہے بلیک برن سے فارغ ہوں، چاہے ڈیوزبری سے فارغ ہوں، چاہے بریڈفورڈ سے فارغ ہوں، چاہے لندن سے، لیسٹر دارالعلوم سے فارغ ہوں، دنیا کے بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، دنیا کے کسی بھی خطے سے اہل حق کے مدارس سے فارغ ہونے والا جو بھی عالم ہے وہ ہمارا اپنا بھائی ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جن کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہمارے سگے بھائی ہیں اور وہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ہمارے ماموزاد بھائی ہیں. کہ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے وہاں وہی پڑھایا جاتا ہے جو یہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں کے مشائخ جو ہے، وہاں کے مشائخ، ان کی بھی آپ کے دلوں میں قدر ہونی چاہیے. یہ تفریق جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس خانقاہ کے، یہ اس خانقاہ کے، یہ ہمارے شیخ نہیں. جتنے مشائخ ہیں انگلینڈ میں، جتنے بڑے بڑے حضرات رہتے ہیں جو جن سے اللہ تعالی شانو حدیث کی خدمت لے رہا ہے، تفسیر کی خدمت لے رہا ہے، فقہ کی خدمت لے رہا ہے، افتاء کی خدمت لے رہا ہے، سلوک کی خدمت لے رہا ہے، جن کو بڑے بڑے لوگوں کی نسبتیں حاصل ہیں، ان سب کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے. آپ کے اساتذہ آپ کے روحانی باپ ہیں، لیکن یہ بھی پرائے نہیں ہیں، یہ بھی آپ کے چچے ہیں، یہ بھی آپ کے ماموں ہیں. ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے. تو جتنے مدرسے کے فضلاء ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہونا چاہیے. بڑوں کا ہمارے دلوں میں احترام ہو، چھوٹوں کے اوپر شفقتیں ہوں. اس لیے کہ آپ چھوٹے نہیں رہیں گے، کل جا کر کے آپ بھی بڑے ہوں گے، تو چھوٹوں پر شفقتیں ہوں. اختلافی معاملات میں حدود میں رہ کر کے اختلاف کیجیے. جو علمی طریقہ ہے اختلاف کرنے کا، اس کا خاص خیال رہیں. اور سب سے اہم چیز جس کا ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا تھا وہ یہ کہ علم میں بہت پختگی کی انہوں نے فکر کی تھی. اس سے کہ علم میں پختگی نہیں ہوتی تو آدمی بہک جاتا ہے، اور علم میں پختگی کے ساتھ جو دوسری سب سے اہم چیز ہے جو چاروں طرف سے ایک حفاظت کا حصار بنا دیتی ہے، وہ ہے تزکیہ کی فکر کرنا. تو اختصاص اور اخلاص دونوں چاہیے، اختصاص بھی چاہیے، اخلاص بھی چاہیے. تزکیہ کی فکر کریں، اس لیے کہ تزکیہ کے نتیجے میں اخلاص آتا ہے، تزکیہ کے نتیجے میں شہرت پسندی، حب جاہ، حب مال، یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. تزکیہ کے نتیجے میں توازو آتی ہے، اور دوسروں کی عظمت اور دوسروں کی بڑائی دل میں آتی ہے. یہ تزکیہ کے نتیجے میں بہت کچھ آتا ہے. اس لیے اپنی علمی پختگی کو مضبوط رکھنے کے لیے جو کرنا ہے وہ کرتے رہیے. اپنا تعلق رکھیے کتابوں سے، کتابوں سے تعلق رکھنے کے لیے تدریس کے محتاج مت بنو. اگر کسی جگہ تدریس کی خدمت مل جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر نہ ملے تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا کام کیجیے، اور اصلاح کی بھی فکر کیجئے، تزکیہ کی بھی فکر کیجئے، اپنی مادر علم سے کبھی بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے، ہمارے تمام سلاسل کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں ہر سال سناتا ہوں آپ حضرات کو، اور دل پر بہت اثر ہوتا ہے جب آپ لوگ فارغ ہو کے یہاں سے جاتے ہیں. آپ ہماری نظر میں معمولی نہیں ہیں کہ کسی کے بچے تھے آئی اور پڑھ کر کے چلے گئے، اب ان کا نصیبہ ان کے ساتھ نہیں. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں پر بہت بوجھ پڑتا ہے اور بہت اثر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ بچے باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا. تو میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہر سال سناتا ہوں کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ تم مرغے تھے، پنجرے میں مرغے تھے، اور چھ سال تک ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، مادی اعتبار سے بھی تمہارا خیال رکھا اور تعلیمی تربیتی اعتبار سے بھی جو کچھ ہو سکا وہ کیا. اب آج پنجرا کھل رہا ہے اور اب آپ باہر نکل رہے ہیں پنجرے سے. جب تک پنجرے میں تھے آپ بھی محفوظ تھے، پنجرے سے باہر کوئی لومڑی آ سکتی ہے، کوئی بلی آ سکتی ہے، اب آپ محفوظ نہیں ہیں باہر کی دنیا میں. اور باہر محفوظ رہنے کے لیے تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے آپ کو، اور تعلق مع اللہ آئے گا تقوی سے، ذکر اللہ سے. اب باہر چھوڑ رہے ہیں آپ کو، اور چاہت ہماری یہ ہے کہ آپ خوب دین کی خدمت کریں، نظر ہماری آپ پر رہے گی. ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہ سکے، فارغ ہونے کے بعد بچے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی نگاہ بھی دیکھے گی اور آنکھیں بھی دیکھے گی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر کے اذان کہتا ہے. بس ہم آج یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ان بچیوں سے جو فارغ ہو رہی ہیں اور ان بچوں میں سے جو فارغ ہو رہے ہیں، کون سا مرغا، کون سی مرغی سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر کے اعلی کلمۃ اللہ کی اذان دے. بس اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ اپنے دل دماغ میں پیوست کر کے جاؤ کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ایون کس الدین ہوا نہیں. میرے بھائیو، ہمارے جیتے جاگتے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے مسلیوں کے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے مریدوں کے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے شاگردوں کے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے ماں باپ کے دین میں کمی آ رہی ہے، ہمارے دادا دادی نانا نانی کے دین میں کمی آ رہی ہے، بھانجو بھتیجوں کے دین میں، مگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ ایون کس الدین ہوا نہ حی. بس یہ اپنے دل میں لے کر کے جائیں. اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کے ملفوظات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، ان کے سوانے سے وابستہ رکھیے، ان کے طریق سے وابستہ رکھیے، اور اس منہج کو حرز جان بنا کر اسی منہج پہ رہیے. دنیا کی چمک دمک چاروں طرف سے آئے گی، اور آزادی کا دورہ ہے، اس میں اپنی حفاظت کر کے رہیے. اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو بہت برکت عطا فرماوے، علمی برکت بھی عطا فرماوے، عملی برکت بھی عطا فرماوے، دعوتی برکت بھی عطا فرمائے، تعلیمی برکت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالی شانہ ظاہری باطنی تمام علوم میں آپ حضرات کو بہت برکت عطا فرمائے، بہت ترقیات سے نوازے، اور آپ سب سے اللہ تعالی شانہ دین کا عظیم شان کام لے. اور اللہ تعالی شانہ آپ سب کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. آپ کی محنتوں کو دیکھ کر جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک ہم یہاں بھی خوش ہوتے رہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں آپ کی طرف سے خوشیاں ملتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت دوست احباب نے، ماؤں اور بہنوں نے پیغام بھیجا ہے دعاؤں کے لیے، انشاءاللہ سبھی کے لیے دعا ہوگی. آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان سب کے لیے دعا کریں، بالخصوص مرحومین کے لیے دعا فرمائیں، ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیں جو موت کے قریب ہیں کہ اللہ انہیں حسن خاتمہ نصیب کرے، بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، پورے عالم کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے امن سے بھر دیں، اور ہمارے اس ادارے کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، حفاظت دین، اشاعت دین کے لیے بزرگوں کے طریق پر اسے قبول فرمائے، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے جو رضاکار ہیں، ولنٹیئرز ہیں، اور مائیں بہنیں، جتنے بھی لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی، ہمارے اکابر بزرگان دین جن کی ہمارے اوپر توجہ ہے، جو خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جن کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہماری اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے جو حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں.